پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سینٹ انتخابات میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، تاہم حکمراں اتحاد ایوان میں برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 100 اراکین پر مشتمل ایوان بالا میں حزب اختلاف اتحاد کو حکومتی اتحاد پر 6 اراکین کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سینٹ انتخابات میں حکمراں اتحاد کو متوقع کامیابی حاصل نہ ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کی نظریں اب چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر جمی ہوئی ہیں۔ سینٹ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد حزب اختلاف نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے، جبکہ وزیراعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ پاکستان نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 9 سال کے تعطل کے بعد ترکی کے لیے براستہ ایران بین الاقوامی مال بردار ٹرین سروس کا آغاز کر رہا ہے۔ اس ریل گاڑی کا پہلا تجربہ سن 2009 میں کیا گیا تھا۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان 14 مال بردار گاڑیوں کی آمد رفت کے بعد نقل و حمل کے چیلنجز، باقی ماندہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور سیکیورٹی خدشات کے باعث سن 2011 میں اس سروس کو بند کرنا پڑا۔ پاکستان کے وزیراعظم کے کامرس اور سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے مال بردار ٹرین سروس کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ استنبول تہران اسلام آباد ٹرین کا ایک طرفہ سفر تقریباً 12 دن میں مکمل ہوگا اور اس میں 750 میٹرک ٹن تجارتی مال لے جانے کی صلاحیت ہوگی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن انتظامیہ میں ایک اہم عہدے پر کشمیری نژاد امریکی خاتون سمیرا فاضلی کی تقرری کا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بڑا خیر مقدم ہو رہا ہے۔ مقامی آبادی کے ایک وسیع حلقے نے یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ متنازع خطے میں پائے جانے والی سیاسی اور حفاظتی صورت احوال کے پس منظر میں وائٹ ہاؤس میں سمیرا فاضلی کی موجودگی جو بائیڈن انتظامیہ کے مسئلہ کشمیر اور اس سے جڑے امور کو بہتر طور پر سمجھنے اور کشمیری عوام کے نقطۂ نظر کو جاننے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کشمیر جیسے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانا ناگزیر ہے اور یہ ان دونوں ملکوں کی داخلی سیاست سے جڑی بعض مجبوریوں کے پیش نظر امریکہ جیسے بااثر تیسرے ملک یہ طاقت کی ثالثی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایک پاکستانی امریکی کاروباری شخصیت دلاور سید کو اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ کیلیفورنیا میں مقیم دلاور سید ایک امریکی کمپنی لومیاٹا ٹیکنالوجی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ اپنی نامزدگی کے بعد سید نے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث عزت ہے کہ صدر بائیڈن نے ان کا اس اہم پوزیشن کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد الرانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ریکارڈ کے مطابق اسد الرانی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں چل رہی۔ اسد الرانی کا نام وزارت دفاع کی سفارش پر سال سن 2019 میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ اسد الرانی نے ملک سے باہر جانے کے لیے عدالت سے نام ای سی ایل سے ہٹانے کی درخواست کی تھی، جس پر وزارت دفاع کی طرف سے جواب دیا گیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد الرانی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ سن 2008 سے جڑے ہیں اور وہ دوسرے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی سن 2008 سے رابطے میں ہیں، لیکن اب عدالت نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ میانمار میں فوجی جنتا کے خلاف مظاہرے جمعرات کو ایک بار پھر ہوئے۔ اقوام متحدہ نے 1 فروری کو ہونے والی بغاوت کے بعد اسے سب سے زیادہ ہولناک دن قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متوقع طور پر جمعے کے روز میانمار کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے بند کمرے کا اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں خبروں کی سرخیوں سے. واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر سیکیورٹی تحفظات کے باعث ایوان نمائندگان کا آج جمعرات کے روز ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. امریکہ کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات دنیا میں اس صدی کا جیو پولیٹیکل ٹیسٹ ہے. واشنگٹن میں خارجہ پالیسی پر اپنی پہلی اہم تقریر میں بلنکن نے کہا کہ نئی بائیڈن انتظامیہ مضبوط پوزیشن پر رہتے ہوئے چین کے ساتھ تعلقات کو مینج کرے گی، جس کا تقاضا ہے سفارتکاری اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطے. میانمار میں فوجی جنتا کے خلاف مظاہرے جمعرات کو ایک بار پھر ہوئے اور اقوام متحدہ نے 1 فروری کو ہونے والی بغاوت کے بعد اسے سب سے زیادہ خونی دن قرار دیا. میانمار میں بدھ کے روز مظاہروں کے دوران کم از کم 38 افراد ہلاک ہوئے. اور دنیا بھر میں عالمی وبا کی بندشوں کے باعث 16.8 کروڑ بچے پورا سال سکول جانے سے قاصر رہے، جبکہ 21 کروڑ سے زائد بچے اپنے تعلیمی سال کا 1/4 حصہ سکول حاضر نہ ہو سکے. اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے ادارے یونیسیف کے مطابق دنیا کے 14 ملکوں میں سکول تقریباً پورا سال بند رہے. اور خبروں کی سرخیوں کے بعد آئیے اب آپ کو پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں سنواتے ہیں. پاکستان کے سینٹ انتخابات میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، تاہم حکمران اتحاد ایوان میں برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا. 100 اراکین پر مشتمل ایوان بالا میں حزب اختلاف اتحاد کو حکومتی اتحاد پر 6 اراکین کی برتری حاصل ہو گئی. پاکستان کے سینٹ انتخابات میں حکمران اتحاد کو متوقع کامیابی حاصل نہ ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کی نظریں اب چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر جمی ہوئی ہیں. سینٹ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد حزب اختلاف نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے، جبکہ عمران خان نے خود ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
حزب اختلاف نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سینٹ انتخابات کا بڑا مارکا جیتنے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو دوبارہ بطور چیئرمین سینٹ امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تجزیہ کاروں اور سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو سینٹ انتخابات میں پیش آنے والے دھچکے سے نکلنے اور اعتماد کی بحالی میں وقت لگے گا. تجزیہ کار نصرت جاوید کہتے ہیں کہ حکومت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی سینٹ انتخابات میں شکست ایک طرح سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان سے اعتماد کا ووٹ لے کر ثابت کریں کہ انہوں نے حکمرانی کا اخلاقی جواز کھویا نہیں ہے. نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سینٹ انتخابات میں اپنی متوقع نشستوں سے کم نشستیں حاصل کر پائیں اور موجودہ حالات میں حکومت کے لیے اپنی پسند کا چیئرمین سینٹ منتخب کروانا مشکل دکھائی دیتا ہے.
تو اس وقت اہم ترین بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایوان سے دوبارہ اپنا وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں اور ثابت کریں کہ جی ان کو حمایت حاصل ہے. جب تک وہ اس بات کو ایڈریس نہیں کریں گے اس کے علاوہ باتیں جو ہیں باقی میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات کے ہوتے ہوئے یہ اپنی پسند کا وہاں پہ چیئرمین جو ہیں وہ منتخب کروا پائے گا.
پاکستان ٹوڈے کے مدیر عارف نظامی کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں قومی اسمبلی کے اراکین کے ووٹوں سے حزب اختلاف کے امیدوار کا کامیاب ہونا بہت بڑی پیش رفت ہے، جو کہ عمران خان کی جماعت کے لیے زبردست دھچکا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اکثریت رکھنے کے سبب یوسف رضا گیلانی اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ حکومتی امور اور قانون سازی رک جائے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں حزب اختلاف کی اکثریت برقرار رہنے کے سبب عمران خان آئین کو بہت زیادہ شخصی بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. عارف نظامی نے کہا کہ حکومت یہ نوشتہ دیوار پڑھنے سے انکاری تھی کہ بغیر اتفاق رائے کے کوئی حکومت نہیں چل سکتی.
میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی زیادہ ہے، تو اس صورتحال کی وجہ سے جو چیئرمین اگر آ جاتے ہیں یہ رجا گرانے کی اس کی خاصی امکان ہے. تو یہ ایک سیٹ بیک ہے. ایک ہی دن اور اس سے چیئرمین کا رول جو ہے وہ کلیدی تو ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ گو بائی دا رولس, اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بالکل ہی حکومت کو کمیونسٹ پارٹی کو رد کرے گی یہ تو نہیں ہے, لیکن سیٹ بیک تو بہت بڑا ہے.
سینٹ انتخابات کے نتیجے میں 100 ارکان پر مشتمل ایوان بالا میں حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد 47 ہو گئی ہے, جبکہ اپوزیشن اتحاد کو 53 اراکین کے ساتھ 6 ارکان کی برتری حاصل ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں حکومتی ترجمان کی جانب سے خواتین صحافیوں کے خلاف امتیازی سلوک اور ان کے خلاف آن لائن دھمکی آمیز رویہ اختیار کیے جانے پر دنیا بھر میں قائم خواتین صحافیوں کے اتحاد نے شدید مذمت کی ہے اور حکومت سے ایسے حکام کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے. ادھر حکومتی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک میں سوشل میڈیا پر اظہار رائے کے لیے ضابطۂ اخلاق کی تیاری آخری مراحل میں ہے, تاہم مبصرین ایسے کسی ضابطۂ اخلاق کے عمل درآمد کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. تفصیل کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کر رہے ہیں.
دنیا بھر میں صحافت کے میدان میں برسر پیکار خواتین کے اتحاد کولیشن فار وومن ان جرنلزم نے اپنے بیان میں حکومت پاکستان کے ترجمان کی جانب سے خواتین صحافیوں کے خلاف مستقل دھمکی آمیز رویہ اختیار کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اپنے ایک بیان میں خواتین صحافیوں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل اکثر صحافیوں کو آن لائن ڈراتے دھمکاتے ہیں, وہ خواتین صحافیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے فرائض کی انجام دہی سے بھی روکتے ہیں. کولیشن نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ شہباز گل کو اس بد انتظامی کا ذمہ دار ٹھہرائیں. وائس آف امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات پر آن لائن دھمکیوں کا شکار ہونے والی صحافی بینظیر شاہ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس بارے میں حکومتی اہلکار صحافیوں کو ہدف بناتے ہیں, دوسرے سیاستدانوں سے رشوت ستانی کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں یا پھر جھوٹی خبر دینے یا تعصب برتنے کا نام دے کر بدنام کیا جاتا ہے. دوسرے مرحلے میں گمنام اکاؤنٹس کے ذریعے فحش زبان استعمال کر کے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں.
They use abusive language. They send you death and rape threats. Women journalists are generally considered an easy target because there are very few women who are already in the media industry. So it's considered easier by government officials to target and to silence them and to intimidate them.
خواتین صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات پر بہت سی شکایات درج کی گئیں, مگر ان شکایات پر بہت کم کارروائی دیکھنے میں آئی. ایک اور صحافی اور تجزیہ کار عافیہ سلام کا کہنا ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی جانب سے رائے کا اظہار اور خاص طور پر ایسی رائے کا اظہار جو عمومی رائے کے برخلاف ہو, اس کی برداشت پیدا نہیں ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ایسی خواتین جو اپنی آواز اٹھاتی ہیں, ان کی نہ صرف شدید مخالفت کی جاتی ہے بلکہ آگے بڑھ کر انہیں باقاعدہ ہراساں اور گالم گلوچ بھی کیا جاتا ہے.
بہت آسانی سے لوگ نہ صرف خواتین کی جو آزادانہ رائے کا اظہار ہے اس کو رد کرتے ہیں, بلکہ ایسی خواتین جو کہ اپنی اسٹرانگ اوپینین کا اظہار کرتی ہیں ان کی شدید مخالفت بھی کرتے ہیں, اور مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو وہ ہراساں کرتے ہیں اور گالم گلوچ پہ اتراتے ہیں.
اس بارے میں حکومتی ترجمان اور وزیراعظم کے خصوصی مشیر برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل سے رابطے کی کئی بار کوشش کی گئی, لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. تاہم حکومتی ترجمان ہی کی ٹیم سے تعلق رکھنے والے ایک اہم عہدیدار نے نام نہ بتانے کی شرط پر اس بات سے اتفاق کیا کہ ہراساں کیے جانے کی شکایات بڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے حکومت ایک ایسا ضابطۂ اخلاق تیار کر رہی ہے جو سوشل میڈیا پر اظہار رائے کے لیے نافذ کیا جائے گا, جس کے لیے اتفاق رائے قائم کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ضابطۂ اخلاق کو زبردستی نافذ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن حکومت کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ کم از کم حکمران جماعت اور اس کے حمایتیوں کو اس ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے قائل کیا جائے. تاہم ڈیجیٹل رائٹس سے وابستہ ماہرین ایسے کسی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. واضح ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے اپنی رپورٹس میں بھی اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل رائٹس فورم کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں تعلیم کا شعور اجاگر کرنے کی غرض سے بنائے گئے استاد اور طالبہ کے مجسمے کو توڑ دیا گیا ہے۔ مجسمے کو مقامی شہری نے اپنی مدد آپ کے تحت لگایا تھا۔ پولیس نے اس واقعے پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ ایسی حرکت کوئی ذہنی بیمار شخص یا تعلیم دشمن شخص ہی کر سکتا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں لگائے گئے مجسمے میں کتابوں کے ساتھ کھڑی ایک چھوٹی بچی اور ایک استاد کو دکھایا گیا تھا۔ طالبہ بچی کا ایک ہاتھ کتاب پر تھا جبکہ پاس کھڑے استاد کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، جسے پیر کے روز چند نامعلوم افراد نے توڑ دیا۔ مجسمہ کو بنانے والے ڈسکاہی کے شہری احمد فاروق ساہی ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی کوششوں اور سرمایے سے اس مجسمے کو بنوایا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احمد فاروق ساہی نے بتایا کہ استاد اور طالبہ کا مجسمہ توڑے جانے کا انہیں بہت افسوس ہے۔ مجسمے میں اب طالبہ کا سر اور استاد کا ہاتھ نہیں رہا۔ احمد فاروق کے مطابق پولیس تاحال کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ ان کے مطابق جو لوگ تعلیم دشمن ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو بچیوں کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے، ہو سکتا ہے انہوں نے مجسمے کو توڑا ہو۔ احمد فاروق کے مطابق انہوں نے یہ مجسمہ لاہور کے ایک فنکار سے بنوایا تھا۔
تعلیم سے جو ہوتے ہیں سائیکو بندے، اس تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں بچیوں کی تعلیم کو، مے بی انہوں نے کی ہے یا کسی نے ویسے جیلسی میں آ کے توڑا ہے، کسی پہ شک نہیں ہے۔ یہ تو اب کوئی پکڑا جائے، سی سی ٹی وی سے یہ ہیلپ لے سکتے ہیں پولیس والے اگر لینا چاہیں۔
ڈسکا کے تھانہ سٹی کے ایس ایچ او اجاز بٹ کے مطابق استاد اور بچی کا مجسمہ جس جگہ لگایا گیا تھا وہ تقریباً 1.5 سے 2 مرلے جگہ ہے، جس کے ارد گرد خوبصورتی کے لیے پھول بوٹے بھی لگائے گئے تھے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اجاز بٹ نے بتایا کہ مجسمہ لگانے کا مقصد لوگوں میں تعلیم اور کتاب سے متعلق شعور اور معلومات پیدا کرنا تھا۔
راؤنڈ اباؤٹ ہے تو وہاں پہ جنہوں نے پلانٹیشن کی ہے اور یہ مجسمہ بھی لگا دیا تھا کہ چلو لوگوں میں یہ انفارمیشن یا آگاہی پیدا ہو تعلیم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹ کا انہوں نے نا مجسمہ لگوا دیا تھا، پرچہ دے دیا ہم نے، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کی۔
ماہر تعلیم ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے ڈسکا واقعے پر کہا کہ بات صرف مجسمے تک ہی رہی، زندوں کو تو چھوڑ دیا گیا نا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عارفہ نے کہا کہ وہ عمر میں پاکستان سے کچھ بڑی ہیں، لیکن جس کرب میں اب زندہ ہیں یقین مانیے اتنا کرب پہلے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجسمہ ٹوٹنا جہالت ہے۔
یہ جہالت، تنگ نظری تو الگ رہ گئی، کور نظری، پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم محسنوں کو یاد نہیں رکھتے۔ میرے آقا نے علم کا حاصل کرنا فرض کیا، ہم یہ کر رہے ہیں۔
سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا شرح تعلیم کے لحاظ سے ایک پسماندہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ریکارڈ کے مطابق اسد درانی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں چل رہی، حکومت کے پاس کھلی چھوٹ تو نہیں کہ کسی کو بھی ای سی ایل میں ڈال دے۔ اسد درانی کا نام وزارت دفاع کی سفارش پر سال 2019 میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ اسد درانی نے ملک سے باہر جانے کے لیے عدالت سے نام ای سی ایل سے ہٹانے کی درخواست کی تھی، جس پر وزارت دفاع کی طرف سے جواب دیا گیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ 2008 سے جڑے ہیں اور وہ دوسرے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی 2008 سے رابطے میں ہیں، لیکن اب عدالت نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 9 سال کے تعطل کے بعد ترکی کے لیے وراثتہ ایران بین الاقوامی مال بردار ٹرین سروس کا آغاز کر رہا ہے۔ اس ریل گاڑی کا پہلا تجربہ سن 2009 میں کیا گیا تھا اور اس کا مقصد تینوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور ابلاغ کے روابط کو مضبوط بنانا تھا۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان 14 مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت کے بعد نقل و حمل کے چیلنجوں، باقی ماندہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور سیکورٹی خدشات کے بعد سن 2011 میں اس سروس کو بند کرنا پڑا تھا۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
پاکستانی وزیر اعظم کے تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے مال بردار ٹرین سروس کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ استنبول تہران اسلام آباد ٹرین کا ایک طرف کا سفر تقریباً 12 دن میں مکمل ہوگا۔ اس میں 750 میٹرک ٹن تجارتی مال لے جانے کی صلاحیت ہوگی۔ رزاق داؤد نے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ یہ ٹرین سروس تینوں ملکوں کے درمیان دوستی کا ایک ثبوت ہے اور پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان مال کی نقل و حمل میں خاصی کامیابی حاصل کرے گی۔ تاجروں اور ماہرین نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6,500 کلومیٹر لمبی یہ ریلوے لائن کنٹینروں کے ذریعے مال کی نقل و حمل میں تیزی لائے گی اخراجات میں کمی ہوگی اور اس سے سفر کا وقت بھی کم ہو جائے گا سمندر کے ذریعے یورپ سے پاکستان سامان پہنچنے میں 45 روز لگتے ہیں یہ ٹرین پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان سے ایران میں داخل ہوگی صوبہ بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسند اکثر اوقات سرکاری تنصیبات اور حکومتی فورسز پر حملے کرتے رہتے ہیں اس صوبے میں دہشت گرد تنظیم داعش سے منسلک عسکریت پسند بھی سرگرم ہیں اور انہوں نے حالیہ مہلک حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی گئی سیکیورٹی کارروائیوں کے سبب بلوچستان کی صورتحال کو مستحکم کرنے میں مدد ملی ہے عہدیداروں نے 900 میل لمبی پاکستان ایران سرحد پر ایک مضبوط باڑ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے جہاں اس سے پہلے عسکریت پسند آزادانہ سرحد کے آر پار آیا جایا کرتے تھے پاکستانی فوج کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 45% سرحد پر باڑ لگائی جا چکی ہے اور باقی باندھا سرحد پر اس سال کے آخر تک مکمل باڑ کی تعمیر مکمل ہو جائے گی فوجی عہدیداروں کو امید ہے کہ باڑ کی تعمیر سے پاکستان اور ایران کے درمیان اشیاء کی اسمگلنگ کو روکنے میں بھی مدد ملے گی اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن
پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں اور سپورٹنگ سٹاف کے 7 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے بقیہ میچز غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بات کا اعلان بورڈ کی جانب سے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے پریس کانفرنس کے دوران کیا شائقین کھلاڑیوں اور فرنچائز مالکان کی جانب سے سپر لیگ ملتوی کیے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ مبصرین کہتے ہیں کہ بایو سیکیور ببل کی بارہا خلاف ورزی پر کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تفصیلات کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک میں جاری کرکٹ کا اہم ایونٹ پاکستان سپر لیگ فوری طور پر ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی سی بی حکام کے مطابق اس بات کا فیصلہ مختلف ٹیموں اور سپورٹنگ اسٹاف کے 7 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ تمام شرکا کی صحت و تندرستی اور زندگی اولین ترجیح اور کھیل سے زیادہ اہم ہے سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ وسیم خان کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو مکمل اور محفوظ ماحول فراہم کرے لیکن کیسز سامنے آنے کے بعد اسے ملتوی کرنا ضروری سمجھا گیا
It was a great disappointment for us that we have found ourselves in a situation where neither us or others are able to provide what we need to provide and that is full protection for players the health and well-being of all the players comes first and foremost
بورڈ حکام کے مطابق کھلاڑیوں کو بایو سیکیور ببل فراہم کیا گیا تھا لیکن اس میں بھی وائرس کے داخلے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا تاہم اس بارے میں آزادانہ تحقیقات کے بعد ہی اصل وجوہات کا علم ہو پائے گا وسیم خان کے مطابق اس وقت تمام کھلاڑیوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے
What's taking place right now is that we are carefully and slowly exiting players from our environment so that we can safely get them out and they can start to travel to wherever they need to travel.
پی سی بی حکام کے مطابق لیگ کے بقیہ میچز کسی اور وقت میں کھیلنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے واضح ہے کہ پی ایس ایل میں کل 34 میچز کھیلے جانے تھے لیکن اب تک صرف 14 میچز ہی منعقد ہو پائے تھے جس میں کل 6 ٹیمیں مد مقابل تھیں اور ان 6 ٹیموں میں پاکستان کے علاوہ آسٹریلیا انگلینڈ ویسٹ انڈیز افغانستان اور دیگر ممالک کے کھلاڑی بھی شریک تھے محمد ثاقب وائس آف امریکہ کراچی
میانمار میں فوجی جنتا کے خلاف مظاہرے جمعرات کو ایک بار پھر ہوئے اقوام متحدہ نے 1 فروری کو ہونے والی بغاوت کے بعد اسے سب سے زیادہ خونی دن قرار دیا رائٹرز کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا تاکہ مرکزی شہر ینگون اور وسطی قصبے مونیوا میں مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے منڈالے میں بھی مظاہرے ہوئے جہاں سوگوار 19 سالہ طالب علم کائلسن کے آخری رسومات کے لیے جمع ہوئے تھے یہ طالب علم مظاہروں کے دوران بدھ کے روز گولی لگنے سے ہلاک ہوا کالسن بدھ کے مظاہروں کے دوران میانمار میں مارے جانے والے کم از کم 38 افراد میں شامل تھے گواہان کے بقول سیکیورٹی فورسز نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے بارود کے علاوہ ربر کی گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا جن سے متعدد افراد زخمی ہوئے ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار میں 6 صحافیوں کو مظاہروں کی کوریج کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ایسوسیٹڈ پریس کے ایک صحافی تھین زو کے وکیل نے بتایا کہ تھین اور 5 دوسرے صحافیوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف لوگوں کو خوف زدہ کرنے جان بوجھ کر چھوٹی خبریں پھیلانے اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ لوگوں کو مشتعل کرنے کی دفعات لگائی گئی ہیں سزا ہونے کی صورت میں انہیں 3 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متوقع طور پر جمعے کے روز میانمار کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے بند کمرے کا اجلاس منعقد کر رہی ہے امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں نے زیر حراست رانما آنگ سان سوچی اور ان کے ساتھیوں کی فوری رہائی اور سویلین حکومت کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملے کے خدشے کے باعث ایوان نمائندگان کا آج جمعرات کے روز ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ کیپیٹل پولیس نے بدھ کو خبردار کیا تھا کہ ملیشیا گروپ کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایوان نمائندگان میں جمعرات کو پولیس ریفارمز بل پر بحث اور ووٹنگ ہونا تھی، تاہم کیپیٹل پولیس کے انتباہ کے بعد یہ اجلاس اب جمعرات کے روز نہیں ہو رہا۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ہاؤس ڈیموکریٹک مشیر کا کہنا ہے کہ پولیس کا انتباہ خفیہ معلومات کی بنا پر جاری ہوا ہے، جس کے مطابق معلوم ملیشیا گروپ سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور اسی بنا پر ایوان کی طے شدہ کارروائی کے حوالے سے منصوبہ بندی تبدیل کی گئی ہے۔ کیپٹل پولیس کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور کیپٹل کی سیکیورٹی کے سلسلے میں مقامی، ریاستی اور وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کیپٹل کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نے پہلے ہی سے مناسب اقدامات کر رکھے ہیں۔ امریکہ میں کیپٹل ہل کی عمارت کو جمہوریت کی علامت تصور کیا جاتا ہے، جہاں ایوان والا یعنی سینٹ اور ایوان زیریں یعنی ایوان نمائندگان موجود ہوتے ہیں اور اپنے اجلاس کرتے ہیں۔ کیپٹل پولیس کے قائم مقام چیف نے 25 فروری کو سینٹ کی ایک کمیٹی میں پیش ہو کر اپنی گواہی کے دوران کہا تھا کہ 6 جنوری کو کیپٹل پر حملہ کرنے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ عمارت کو اڑانا اور کانگریس کے ارکان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ کیپٹل ہل پر حملے کے بعد سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عمارت کے اطراف امریکی فوج کے ریزرو اہلکار نیشنل گارڈز کی بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ مختلف مقامات پر رکاوٹیں بھی رکھی گئی ہیں۔ سابق صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری کو مذکورہ عمارت پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں کانگریس کے ارکان صدر جو بائیڈن کے انتخابات میں کامیابی کی توثیق کے لیے جمع تھے۔ کانگریس کی عمارت پر حملے سے قبل ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے وائٹ ہاؤس کے باہر خطاب کیا تھا، اور اسی خطاب کی وجہ سے انہیں کیپٹل ہل پر چڑھائی کرنے والوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام کا سامنا تھا۔ اس الزام پر ایوان زیری نے ان کا مواخذہ کیا تھا، تاہم سینٹ نے ٹرمپ کو اس الزام سے بری کر دیا تھا۔ کیپٹل ہل پر حملے کے الزام میں محکمہ انصاف نے تقریباً 300 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے۔ گرفتار افراد میں دائیں بازو کی تنظیمیں شامل ہیں۔ کانگریس کیپٹل ہل میں ہنگامہ آرائی پر متعدد سماعتیں کر چکی ہے، اور ارکان کی جانب سے آئندہ چند روز کے دوران کیپٹل کی مستقل سیکیورٹی سے متعلق تجاویز سامنے آنے کی توقع ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات دنیا میں اس صدی کا جیو پولیٹیکل ٹیسٹ ہے۔ واشنگٹن میں خارجہ پالیسی پر اپنی پہلی اہم تقریر میں بلنکن نے کہا کہ نئی بائیڈن انتظامیہ مضبوط پوزیشن پر رہتے ہوئے چین کے ساتھ تعلقات کو مینج کرے گی، جس کا تقاضا ہے کہ سفارتکاری اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطے، کیونکہ جہاں بھی ہم پیچھے ہٹتے ہیں چین اس خلا کو پر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنی تقریر میں امریکہ کی چوٹی کے سفارتکار نے کہا کہ واشنگٹن چین کے ساتھ مسابقت اور تعاون، اور ضروری ہوا تو مخالفانہ انداز بھی برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین واحد ملک ہے جو اقتصادی، فوجی اور ٹیکنالوجیکل طاقت کے ذریعے کھلے اور مستحکم بین الاقوامی نظام کو چیلنج کر سکتا ہے، یعنی وہ تمام اقدار، ضابطے اور تعلقات جو دنیا کو ہماری مرضی کے طریقوں سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلنکن کی تقریر میں صدر جو بائیڈن کی اس حکمت عملی کا خاکہ بیان کیا گیا جو دنیا کے اسٹیج پر سفارتکاری کے ساتھ قیادت کے ذریعے امریکی طاقت کے احیاء سے متعلق ہے۔ امریکی عہدیداروں نے عراق میں امریکی اور اتحادی عملے پر راکٹوں کے تازہ ترین حملے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ اس حملے کا جواب دینے میں تعامل نہیں کرے گا، اور ضروری ہوا تو فوجی طاقت استعمال کرے گا۔ بدھ کی صبح دفاعی عہدیداروں کے مطابق حملہ آوروں نے مغربی عراق کے امبر صوبے میں الاسد ایئر بیس پر کم از کم 10 راکٹ فائر کیے تھے۔ حملے سے پناہ لیتے ہوئے ایک امریکی سیویلین کانٹریکٹر دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ بدھ کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے بھی اس کی تصدیق کی۔ پینٹاگان کے پریس سیکرٹری جان کربی نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ عراقی سیکیورٹی فورسز اس بات کی چھان بین کر رہی ہیں اور ابھی یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ حملہ کس نے کیا تھا. اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں.
پینٹاگان کے پریس سیکرٹری جان کربی نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ عراقی فورسز حملوں سے متعلق تحقیقات کر رہی ہیں اور ابھی کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا قابل از وقت ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اگر جوابی کارروائی کی ضرورت پڑی تو بالکل بھی جھجک روا نہیں رکھی جائے گی, لیکن فوری طور پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. سر جو بائیڈن نے بھی بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الاسد بیس پر حملے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. صدر بائیڈن کے بقول ہم شناخت کر رہے ہیں کہ اس حملے کا ذمہ دار کون ہے, اس نقطے پر پہنچنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. امریکہ نے ماضی میں اس طرح کے حملوں کا ذمہ دار ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز کتائب حزب اللہ اور کتائب سید الشہداء پر عائد کیا ہے. پینٹاگون کے پریس سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ الاسد بیس پر راکٹ حملہ بیس کے مشرق سے متعدد مقامات سے کیا گیا. بلا شبہ یہ ایک پریشان کن چیز ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. جان کربی کے بقول ایئر بیس کا دفاعی نظام بشمول کاؤنٹر راکٹ سسٹم فعال ہو گیا تھا. تاہم یہ واضح ابھی نہیں ہے کہ دفاعی سسٹم نے کسی بھی ایسی چیز کو ہدف بنایا جو بیس کی طرف آ رہی تھی. الاسد بیس پر بدھ کا حملہ ایران کے حمایت یافتہ ملیشیاز گروپوں کے ان حملوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی معلوم ہوتا ہے جو حالیہ دنوں میں عراق میں ایسے اڈوں پر کیے گئے جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی فورسز موجود تھیں. واضح رہے کہ یہ وہی ایئر بیس ہے جسے گزشتہ سال ایران نے اپنے راکٹوں کا نشانہ بنایا تھا اور امریکی ڈرون حملے میں کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا جواب قرار دیا تھا. بدھ کو ہونے والا حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب صدر جو بائیڈن نے ایک ہفتہ قبل ہی مشرقی شام میں ایران نواز گروہوں کے ٹھکانوں پر حملے کا حکم دیا تھا. امریکی فوج نے صدر کی ہدایات کے بعد شام کی سرحد پر ملیشیا کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ اگر پہنچتے ہیں کہ راکٹ حملوں کا جواب لازمی دینا ہے تو اس کے جواب کے انداز اور اس کے وقت کا تعین ہم خود کریں گے. ان کے بقول ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جلدی میں ناقص معلومات پر فیصلہ کریں اور صورتحال کو مزید کشیدہ بنا دیں یا پھر اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیں. امریکہ کے جواب کے باوجود ایک ملیشیا گروپ نے جس پر ماضی میں بھی راکٹ حملے کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں الاسد ایئر بیس پر ہونے والے حملے کا جشن منایا. قطائب حزب اللہ کے ایک سیکیورٹی عہدیدار ابو علی اکثری نے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا کہ ہم عراقی مزاحمت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس بیان کا ترجمہ سائٹ انٹیلیجنس گروپ نے کیا ہے. بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں گے کہ وہ اپنی پاک دھرتی سے اپنے قاتلوں کو نکال باہر کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا رہیں. تاہم انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے.
امریکہ کے وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اس سال 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر ہونے والی ہنگامہ آرائی اندرونی دہشت گردی کا واقعہ تھا. اس روز کانگریس میں جو بائیڈن کے صدارتی انتخاب میں جیت کی توثیق کے لیے اجلاس جاری تھا. فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے سینٹ کے ایک پینل کو بتایا کہ کانگریس کا گھراؤ ایک مجرمانہ رویہ تھا. انہوں نے سینٹ کی کمیٹی برائے عدلیہ کو ایک سماعت کے آغاز میں ایک بیان میں بتایا کہ یہ ایک ایسا رویہ تھا جسے ہم ایف بی آئی میں دہشت گردی کے زمرے میں دیکھتے ہیں. ہماری جمہوریت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور اسے برداشت کرنا ہمارے ملک میں قانون کے نفاذ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا. سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں.
کرسٹوفر رے نے کہا کہ بغاوت کا یہ واقعہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ایف بی آئی نے سن 2019 میں نسل کی بنیاد پر کی جانے والی پرتشدد انتہا پسندی کے خطرے کو اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش اور اندرونی دہشت گردی کے خطرات کی سطح پر خطرہ قرار دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں اندرونی دہشت گردی کی تفتیش کے دوران وہ کسی خاص نظریے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے. 6 جنوری کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مبینہ حامیوں نے اس وقت کیپٹل ہل پر حملہ کیا جب کانگریس کے اراکین ایک اجلاس میں گزشتہ سال 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں جو بائیڈن کی فتح کی توثیق کر رہے تھے. سماعت میں امریکی سینیٹروں نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر سے اس واقعے اور اندرونی دہشت گردی کے مسائل پر سوالات کیے. سماعت کے دوران ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے ادارے پر کانگریس پر حملے سے متعلق کی جانے والی اس تنقید کے جواب میں ادارے کا دفاع کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایف بی آئی نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے اس حملے سے پہلے مناسب انداز میں خبردار نہیں کیا تھا اور وہ اس واقعے کے ہونے سے پہلے اس کی علامات کو صحیح طور پر نہ سمجھ پائے تھے. 6 جنوری کے بعد کرسٹوفر رے کی یہ کانگریس میں پہلی سماعت تھی. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے دائیں بازو کے کچھ مبصرین کی جانب سے پیدا کیے گئے اس تاثر کو رد کیا کہ اس حملے میں بائیں بازو کے خیالات کے حامی صدر ٹرمپ کے حامیوں کا روپ دھار کر شریک ہوئے تھے. امریکی جمہوریت کی علامت کانگریس پر اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے. ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس افسر بھی شامل تھا. اس پرتشدد واقعے میں 100 سے زائد افسران زخمی ہوئے تھے. اس واقعے کے بعد امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 270 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے 33 حکومت مخالف عسکریت پسند اور دائیں بازو کے گروپوں کے ممبر ہیں.
جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر فاتو بن سودا نے فلسطینی علاقے میں مبینہ جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات اصولی طور پر اور غیر جانبدارانہ انداز میں کی جائے گی اور ان میں جون 2014 کے بعد سے مبینہ جرائم کا جائزہ لیا جائے گا. چیف پروسیکیوٹر نے کہا کہ طویل عرصے تک جاری رہنے والے تشدد اور عدم تحفظ کے دوران فلسطینی اور اسرائیلی دونوں فریقین کی طرف سے جرائم کا شکار ہونے والوں کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی. بن سودا نے 2019 میں کہا تھا کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں عسکریت پسند گروپ حماس اور اسرائیلی افواج کی طرف سے جنگی جرائم سرزد ہوئے. اسرائیل اور امریکہ نے بدھ کے روز بن سودا کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کی مذمت کی، جبکہ فلسطینیوں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے اس اقدام کو سراہا. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیلی ریاست پر آج حملہ کیا گیا اور ہیگ میں موجود بقول ان کے اس متاثر بین الاقوامی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو یہود دشمنی اور منافقت پر مبنی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ ایسے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے جن میں اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پر ہدف بنایا گیا ہو. دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی نے دنیا کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ اس اقدام کو سیاسی نہ بنایا جائے. فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ طویل عرصے سے متوقع اس اقدام سے فلسطین کی طرف سے انصاف اور احتساب کے لیے انتھک کوششوں کا اظہار ہوتا ہے جو امن کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اور اب کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سی ڈی سی کی سربراہ نے بدھ کے روز کہا کہ ابھی COVID-19 پابندیوں کو ختم کرنے کا وقت نہیں آیا. ٹیکسس کے گورنر نے گزشتہ روز جنوبی امریکی ریاست کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا تھا. سی ڈی سی کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے وائٹ ہاؤس COVID-19 رسپانس کے لئے ورچوئل نیوز بریفنگ میں بتایا کہ آئندہ 1 یا 2 مہینے وبائی مرض کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اہم ثابت ہوں گے. انہوں نے توجہ دلائی کہ ملک بھر میں انفیکشن کی شرح کم تو ہو رہی ہے، لیکن COVID-19 کی برطانوی اسٹرین جیسی تبدیل شدہ قسم میں اضافے کا خدشہ ہے. اس سے خطرہ ہے کہ وبا کو کنٹرول کرنے میں اب تک جو پیش رفت ہوئی اسے نقصان پہنچ سکتا ہے. والنسک نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وبائی مرض سے پیدا ہونے والی تھکن کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے اور لوگوں نے ان اقدامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے جو امریکی انفیکشن کی شرح کو کامیابی کے ساتھ کم کرنے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں. سی ڈی سی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ 3 یا 4 ماہ کے دوران پوری قوم کو ویکسین نیشن دینے کا پروگرام شروع کر چکا ہے. والنسکی نے امریکی عوام اور کمیونٹیز پر زور دیا کہ وہ ماسک کے استعمال کو جاری رکھیں. انہوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہنے کی تاکید کی، جیسے کہ سفر اور ہجوم سے گریز کرنا اور ذاتی حفظان صحت پر توجہ دینا، چاہے حکومت کی طرف سے اس کے لیے احکامات جاری کیے جائیں یا نہیں. ٹیکسس کے ریپبلکن گورنر گریگ ایبٹ نے منگل کے روز اپنی ریاست میں ماسک پہننے کی پابندی ختم کر دی اور کاروباروں پر عائد تمام پابندیوں کو بھی ختم کر دیا. کچھ اور خبریں سمن خان کی زبانی.
امریکہ میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کیسز میں اموات کی تعداد میں نمایاں کمی کے بعد ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا جا چکا ہے. امریکہ میں کیسز میں اضافہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بیشتر ریاستیں پابندیوں میں نرمی کر رہی ہیں. امریکہ میں اب بھی کرونا سے یومیہ 2000 سے زیادہ اموات اور لگ بھگ 70,000 کیسز یومیہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ماہرین کرونا کی نئی قسم کے کیسز رپورٹ ہونے پر بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ترکی میں حکومت نے COVID-19 کی وجہ سے عائد پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کیا تو منگل کے روز ریستوران دوبارہ کھل گئے اور طلبہ اور طالبات سکولوں میں واپس آئے، لیکن اعلی میڈیکل ایسوسی ایشن کے خدشات میں اضافہ ہوا. صدر رجب طیب اردگان نے وائرس کے کم اور درمیانی خطرے والے شہروں میں ہفتہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا، جبکہ ایسے علاقوں میں محدود لاک ڈاؤن برقرار رکھا گیا جہاں وائرس پر کنٹرول کے تحت صورتحال معمول پر ہے. ترکی بھر میں پری اور پرائمری سکولوں کے ساتھ ساتھ گریڈ 8 سے 12 تک میں طلبہ اور طالبات کے لیے بالمشافہ تعلیم کا آغاز ہوا. ترک میڈکس ایسوسی ایشن نے ٹویٹر پر کہا کہ وائرس کی بدلتی قسم کے ساتھ کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور حالات ایسے نہیں کہ صورتحال پرانے معمول کی طرف لوٹ جائے. ایسوسی ایشن نے ٹیسٹ اور ویکسینیشن دینے کی شرح میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس میں مزید کہا گیا کہ سیاسی اور معاشی مفادات کو انسانی زندگی اور سائنس پر فوقیت نہیں دینی چاہیے.
برطانوی وزیر خزانہ رشی سونک نے بدھ کو اعلان کیا کہ حکومت ہنگامی اقتصادی امداد میں تقریباً 91 ارب ڈالر کا اضافہ کر رہی ہے، جس کا مقصد COVID-19 وبا سے متاثر اقتصادی صورتحال کو بحال کرنا ہے۔ پارلیمان میں اپنے سالانہ بجٹ تقریر میں سونک نے کہا کہ وبا کے باعث بے روزگار ہو جانے والے کارکنوں کے لیے امداد ستمبر کے آخر تک بڑھا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وبائی مرض سے متاثرہ فنون، ثقافت اور کھیلوں کے شعبے میں مدد کے لیے بھی تقریباً 1 ارب ڈالر مختص کرے گی۔ سونک نے برطانوی عوام اور کاروباری اداروں کی مدد کے لیے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا تھا، اور انہیں امید ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو بھی اس وقت تک اٹھا لیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ پروگراموں کے لیے امدادی ادائیگی شروع کرنے میں مدد دینے کے وعدے کے ساتھ سونک نے یہ بھی اعلان کیا کہ کارپوریشن ٹیکس 2023 میں 19% سے 25% کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تک معیشت وبا کے اثرات سے نکل چکی ہوگی۔ سونک نے کہا کہ اس تبدیلی کے بعد بھی G7 ملکوں میں برطانیہ میں کارپوریشن ٹیکس کی شرح سب سے کم رہے گی۔ دنیا بھر میں عالمی وبا کی بندشوں کے باعث 16.80 کروڑ بچے پورا سال اسکول جانے سے قاصر رہے، جبکہ 21 کروڑ سے زائد بچے اپنے تعلیمی سال کا 1/4 حصہ اسکول حاضر نہ ہو سکے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے ادارے یونیسیف کے مطابق دنیا کے 14 ملکوں میں اسکول پورا سال بند رہے۔ ادارے کی سربراہ نے کہا کہ عالمی وبا کا ایک سال مکمل ہونے پر یہ اعداد و شمار یاد دلاتے ہیں کہ یہ سال دنیا کے لیے کتنا تباہ کن رہا، اور بچوں کے معاملے اسکول میں حاضر ہوئے بغیر ہر گزرتا ہوا دن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تعلیم کے حصول میں کتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق ان 14 ملکوں میں جہاں اسکول پورا سال بند رہے، 9 ممالک لاطینی امریکہ اور کیریبین کے خطے میں واقع ہیں۔ ان 9 ملکوں میں 10 کروڑ بچے پورا سال اسکول نہیں جا سکے۔ اس وقت بھی ادارے کے مطابق دنیا میں 88.80 کروڑ بچوں کو اسکولوں کے مکمل یا جزوی طور پر بند ہونے کا سامنا ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے آپ کو ایک اور رپورٹ سنواتے ہیں۔ میکسیکو کی سرحد کے قریب امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک سڑک پر ویگن اور ایک ٹرک کی ٹکر کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد ایک ایسی ویگن میں سوار تھے جس میں 8 مسافر بٹھانے کی گنجائش تھی، لیکن ڈرائیور سیٹ کے علاوہ تمام سیٹیں نکال کر ویگن کے فرش پر 25 افراد کو بٹھا دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے حادثہ پر پہنچی تو سن 1997 ماڈل کی فورڈ ویگن سے مسافر رینگ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندہ بچ جانے والے کچھ لوگ آس پاس کھیتوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے موقع پر پہنچنے والی ٹیم کو ویگن سے 12 لاشیں ملیں، جبکہ ایک زخمی اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گیتیارا انیس تفصیل بتاتی ہیں۔
یہ حادثہ کیلیفورنیا سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر ایک ایسی 2 رویا ہائی وے پر پیش آیا جو کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ پولیس کے نزدیک اس ویگن کو انسانی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، کیونکہ ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق میکسیکو سے تھا۔ فارن ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں نارتھ امریکہ کے افیئرز فار میکسیکو کے ڈائریکٹر روبرٹو ویلاسکو نے منگل کے روز اپنی ایک ٹویٹ میں یہ تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے کم از کم 10 کی شناخت میکسیکو کے شہریوں کے طور پر ہوئی ہے، تاہم انہوں نے ان کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حادثہ کیسے ہوا، اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا کہ آخر ایک چھوٹی ویگن میں اتنے زیادہ لوگوں کو کیوں بٹھایا گیا تھا۔ ہائی وے پیٹرول چیف عمر واٹسن کا کہنا ہے کہ ویگن کی درمیانی اور آخری سیٹیں نکال کر زیادہ لوگوں کو فرش پہ بٹھانے کی گنجائش پیدا کی گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان غیر ملکی باشندوں کو کہاں لے جایا جا رہا تھا، اور یہ کہ آیا ان سے کاشتکاری کا کام لینا تھا یا انہیں کسی اور مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے ترجمان مکیریو مورا نے کہا ہے کہ حادثے کے وقت ان کے محکمے کے ایجنٹ ویگن کا پیچھا نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور ایک چھوٹی گاڑی کے اندر اتنی تعداد میں کیوں بیٹھے تھے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ویگن میں سوار افراد کی عمریں 15 سے 53 سال کے درمیان تھیں۔ ڈرائیور کا تعلق میکسیکو سے تھا اور اس کی عمر 28 سال تھی۔ وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے، جبکہ ٹرک کا ڈرائیور 68 سال کا ہے۔ وہ زخمی ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔ زندہ بچ جانے والے مسافر زخمی ہیں۔ ان کے زخموں کی نوعیت مختلف ہے اور وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ اس وقت ہوا جب ویگن ہائی وے پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہاں سے ٹرک گزر رہا تھا۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہے کہ غلطی کس جانب سے ہوئی۔ اس علاقے میں زیادہ تر سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں، جن کے لیے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور سرحد پار سے آتے ہیں۔ انہیں لانے والی گاڑیاں عموماً دیہاتی سڑکوں پر سفر کرتی ہیں، تاہم یہ اطلاعات بھی موجود ہیں کہ اس علاقے میں ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں کے ذریعے انسانی سمگلر لوگوں کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں لاتے ہیں۔
خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पता है youtube.com/urduvoanews।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो आप सुन रहे हैं। आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ मजीद रिपोर्टें। जैसा कि आपने खबरों में सुना, अमरीका ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए एक नया मनसूबा तजवीज किया, जिसके लिए खित्ते के ममालिक को जिम्मेदारी सौंपने के लिए भी कहा गया है। तजज़ियाती रिपोर्ट तैयार की है नफीसा हूद भाई ने, आइए सुनते हैं।
अमरीकी दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि अमरीका के खित्ते में खसूसी नुमाइंदा ज़ल्म खलीलजाद ने इस हफ्ते अफगान रहनुमाओं से मुलाकात में एक मुश्तरका हुकूमत के क़याम की बात की है, जिसमें तालिबान को भी शामिल किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक अमरीका अक़वामे मुत्तहिदा की निगरानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर गौर कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान को भी शामिल किया जाएगा। सदर गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मुश्तरका हुकूमत के मंसूबे का जायजा लेने की मंजूरी दी है, जिसके बाद जुमेरात को खलीलजाद दोहा में तालिबान से बाज़ाब्ता बातचीत करेंगे। काबुल में साबिक गवर्नर आसिफ नंग का कहना था कि अफगान हुकूमत अमन के लिए हर कीमत देने को तैयार है।
मैं समझता हूँ कि अगर अफगानिस्तान में हम सुलह का बातचीत करेंगे या पीस डायलॉग का, इसका एक नतीजा होगा, और वो नतीजा हमारा इहतमाल में ये है कि हम एक मुश्तरका हुकूमत को बना के, एक थ्योरी ये भी है कि तालिबान इस हुकूमत में मुदगम हो जाए, तो हम समझते हैं इसका एक गाम है, एक कदम आगे बढ़ाना है और इसके लिए कुर्बानी भी देना होगा।
ये कहा जा रहा है कि शायद दोहा की जो बातचीत है वो फिर उसकी अहमियत कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक मुश्तरका मीटिंग की बात की जा रही है जिसमें जो खित्ते के ममालिक हैं वो हिस्सा लें और वो फिर रास्ता हमवार करें।
मैं समझता हूँ अब तक मुज़ाकरात जो है एक बम्बस्त पर है, अभी कुछ आगे बढ़ने के चांस नहीं है। मतलब दोनों फरीकैन जो है उसका, दोनों का एक आइडियल है, एक मतलब आरजू है जो पूरा नहीं हो सकता है।
अगर खित्ते के ममालिक एक प्रेशर रखें मुश्तरका हुकूमत पर, तो वो तालिबान पर किस किस्म का प्रेशर डाल सकते हैं ताकि वो तशद्दुद ना करें?
मैं समझता हूँ अगर खित्ते के ममालिक एक इत्तेफाक पर आ जाए, उसके बाद एक कमीशन बनाना है जो जॉइंट कमीशन होगा, जिसमें तालिबान भी होगा, हमारा अफगान सरकार और हुकूमत अफगानिस्तान का ये भी होगा, और अक़वामे मुत्तहिदा के आमाईदीन भी होगा उसमें, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान और रशिया की और अमेरिका के आमाईदीन का भी ज़रूरत है। इस कमीशन को एक रोड मैप और एक्शन प्लान जो है वो देना चाहिए।
ये थे अफगानिस्तान के फरा और नंगरहार सूबे के साबिक गवर्नर आसिफ नंग। दूसरी तरफ वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मौकिक डॉक्टर जुबैर इकबाल का कहना था कि अमेरिका अफगान अमन के लिए खित्ते के ममालिक पर जिम्मेदारी सौंपेगा।
अमेरिका की जो स्ट्रेटजी थी, एक बड़ी अहम बात जिसके मुताबिक कोई फैसला नहीं किया गया था वो ये था कि आया तालिबान गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे या नहीं। ये दुरुस्त है कि कई दफा अमेरिका ने ये सजेशन दी थी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि उसके बगैर तालिबान जो है वो किसी किस्म की कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। पहले काफी दिनों तक तो खैर गवर्नमेंट जो थी वो इसके खिलाफ रही, लेकिन अब महसूस ये होता है कि चूंकि अमेरिका में गवर्नमेंट बदल गई है और नेटो एलाइज है, उनकी सपोर्ट भी अब बाइडन गवर्नमेंट के साथ होती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि अफगान गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना हो।
अमेरिका और तालिबान की बातचीत काफी अरसे से चल रही है, आपके ख्याल में तालिबान क्या इस प्रपोजल के लिए पहले से तैयार होंगे?
अमेरिका की और तालिबान की काफी हद तक निगोशिएशन चलती रही हैं और एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, तो इस किस्म की प्रपोजल बगैर तालिबान की सपोर्ट के और अंडरस्टैंडिंग के आगे नहीं बढ़नी थी।
एक बड़ा खच्चा तो ये है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें तशद्दुद हो सकता है, तो कौन सी गारंटी है कि जो करीब के ममालिक हैं उनका एक मजबूत किरदार हो ताकि अमन कायम हो अफगानिस्तान में?
جی آپ نے بالکل درست فرمایا, جب تک علاقے کے دوسرے ممالک اس میں شامل نہیں ہوں گے جن کا وائٹل انٹرسٹ ہے افغانستان میں, یہ پروپوزل سے کبھی سکسیڈ نہیں کرے گی. پاکستان اور ایران کے علاوہ دوسری پارٹیز جو ہیں جن میں کہ چین اور رشیا بھی شامل ہو سکتے ہیں, وہ بھی اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کے قابل ہوں تو پھر انٹرم گورنمنٹ بن سکتی ہے.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ میں 2019 کے صدارتی انتخاب کے بعد دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں اندرونی طور پر اختلافات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. مستقبل میں ان کی صورتحال کیا رہے گی, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے رپورٹ تیار کی ہے, پیش کرتے ہیں.
امریکہ کے سیاسی نظام میں ملکی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یعنی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی, ان کا مستقبل کیا ہے اور کیا ان پارٹیوں کے اندر نظریاتی بنیادوں پر اختلافات موجود ہیں اور ان اختلافات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. ہم نے گفتگو کی ہے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے شاہد احمد خان صاحب سے اور ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم جے خان صاحب سے. امریکہ کی سیاسی جماعتوں کے مستقبل کے حوالے سے شاہد احمد خان کا کہنا تھا,
پارٹیز تو یہ دو ہی رہیں گی, ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی, اس میں اس قسم کے سلسلے ہوتے رہیں گے. تو یہ بات, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جہاں سے لوگ جہاں پر ہوتے ہیں, جہاں جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو ان کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے.
اب اگر ڈیموکریٹک پارٹی کو آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ بائیڈن صاحب پریسیڈنٹ ہیں, لیکن اس میں ایک لیفٹ لیننگ گروپ بھی ہے ہیڈڈ بائی بارنی سینڈرز. تو یہ سچویشن کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گی, فیوچر میں کس طرح امپیکٹ کرے گی پولیٹکس کو؟
اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک تو وہ لیفٹ لیڈنگ گروپ ہے جس میں بارنی سینڈرز ہے, اے او سی ہے, ہمارا کانگریس سنگھ سینیٹر ایڈ مارٹی ہے, اینڈ مینی ادر, جو کہ گرین انرجی ڈیل اور جو اس قسم کی چیزوں کو جو ان کا ایجنڈا ہے, جو بائیڈن کی بڑی ایک سوچی سمجھی ان کی جو ان کی پالیسی ہے, وہ ان لوگوں کے ساتھ 100% اگری نہیں کرتے. ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور سنتے ہیں لیکن اس طرح سے اگری نہیں کرتے ہیں جس طرح سے جو نیو گرین ڈیل ہے یا واٹ ایور دا نام اس کا ہے, وہ اس قسم کی چیزوں پر بہت زیادہ وہ اگری نہیں کرتے.
امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں آنے والے دنوں میں آپ کسی مرحلے پر دو سے زیادہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں؟
ہم سب دیکھیے, دو سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز تو یہاں پر ہیں, لیکن
بڑی پارٹیز
وہ جی اب جیسے گرین پارٹی پارٹیز تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچیں گی جہاں تک ان پارٹیز کا انفراسٹرکچر ہے, اس کے لیے جو ریسورسز, جو انرجی, جو فائنانس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس پارٹیز کے پاس ہے کہ وہ لوکل لیول پہ اپنی اسٹیبلش کر سکے.
ریپبلکن پارٹی میں بظاہر نظر آنے والے اختلافات کے بارے میں ایم جے خان صاحب کا کہنا تھا,
دیکھیں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں کافی چینجز آئی, اور ایک جو کہتے ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو چار تھے ریپبلکن پارٹی میں, ان کو کافی حد تک سیٹ بیک ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جس طرح سے اپنا موقف تیار کیا ہے وہ ان کی بیس کو تو بہت پسند آتا ہے, مگر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو زیادہ اچھا نہیں لگتا. مگر ان کے ساتھ مجبوری یہ ہے کیونکہ ووٹر بیس جو ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ رہا ہے کہ وہ اس میں کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اب کیونکہ پریزیڈنٹ نہیں رہے کہ اب جو ہے پارٹی کس طرف جاتی ہے. ابھی بھی بہت سے جو الیکٹڈ ہیں کانگریسمین سینیٹر وہ تو اب بھی بہت زیادہ فکر مند ہیں اپنے نیکسٹ الیکشن کے لیے, کہ ان کو یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ مخالفت کی تو ان کو شاید نیکسٹ الیکشن میں اپنی پرائمری میں جیتنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ووٹر بیس جو ہے وہ ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ. مگر اوور آل یہ پارٹی جو ہے اس کو کوشش کرنی پڑے گی کہ کسی طرح سے پارٹی میں یونٹی ہو, اور ساتھ ساتھ یہ پارٹی جو ہے ایکسپینڈ نہیں کر پا رہی, بہت سے اسپیشلی جو مائنورٹی گروپس ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ بالکل وابستہ نہیں ہے, تب یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنے ساتھ ملا. پارٹی کے جو پرانے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ٹرمپ صاحب کی سچویشن کو ہینڈل کریں, اسپیشلی کیونکہ وہ پریزیڈنٹ نہیں رہے, مگر یہ مشکل نظر آتا ہے اس وقت کیونکہ سب چیز جو ہے ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں لگ رہی ہے اس وقت. تو اب یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا کس وقت پہ جائے گی, مگر یہ کہ بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں پارٹی میں جو کہ ٹرمپ صاحب کے بھی سپورٹر ہیں اور ان کا کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق ہے. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے پارٹی کی یونٹی کا کہ ایسے لوگ جو کہ ٹرمپ صاحب کے بھی فیور کے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی فیور کے ہیں وہ پارٹی میں کچھ آگے نکل کر آئے.
یہ تھے ایم جے خان, قمر عباس چافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے حوثیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مارب پر اپنی پیش قدمی روک دیں اور مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں. مارب وہ علاقہ ہے جس پر یمن کی جائز حکومت کا کنٹرول ہے. انسانی ہمدردی کے امور کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کا اندازہ ہے کہ جنگ کی ابتدا سے حوثیوں کے تشدد سے بچنے کے لیے تقریباً 1,000,000 یمنی باشندوں نے مارب میں پناہ حاصل کی ہے. اس الغاز سے صرف اندرون ملک بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور دنیا کا بدترین انسانی بحران اور بھی بدتر ہو جائے گا. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ اگر حوثی مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل میں سنجیدہ ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر قسم کی فوجی پیش قدمی کو روک دیں اور عدم استحکام پیدا کرنے والی اور ممکنہ ہلاکت خیز کارروائیوں سے اجتناب کریں, جن میں سعودی عرب کی سرحد کے آر پار حملے بھی شامل ہیں. ان کے لیے اس بات کا عہد لازم ہے کہ وہ تعمیری انداز میں اقوام متحدہ کی قیادت میں سیاسی عمل میں شرکت کریں گے اور یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی لینڈر کنگ کی قیادت میں کی جانے والی سفارتی کوششوں میں سنجیدگی سے شریک ہوں گے. خصوصی ایلچی لینڈر کنگ نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ یمن کے لوگوں کو انسانی امداد فراہم کرتے ہوئے ایک پائیدار سیاسی حل کے لیے بین الاقوامی حمایت کو مجتمع کرنے کی خاطر دو متوازی راستے اپنائے جائیں گے. صدر اور وزیر خارجہ نے بدتر ہوتے ہوئے انسانی بحران کو دور کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی اعانت اور بنیادی اشیاء یمن کے لوگوں تک پہنچ سکیں ہماری وابستگی اور ترجیح کو نہایت واضح کر دیا ہے. خصوصی ایلچی لینڈر کنگ نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری کو بھی ترجیحات میں جگہ دے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیاسی حل جو فریقین کو یکجا کر سکے یمن میں پائیدار امن لانے کا واحد راستہ ہے. ہم بین الاقوامی سفارتی کوششوں کو تقویت پہنچانے کے لیے اب خلیج میں اپنے شراکت داروں اور اقوام متحدہ اور دوسروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی کے لیے صحیح حالات پیدا کیے جا سکیں اور یمن میں جنگ کے خاتمے کی خاطر فریقین کو مذاکرات کے ذریعے کسی حل پر آمادہ کیا جا سکے. ترجمان پرائس نے کہا کہ اس تنازع کو حل کرنے کا یہی وقت ہے اور اس کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور خبر سناتے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک پاکستانی امریکی کاروباری شخصیت دلاور سید کو سمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے کے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. کیلیفورنیا میں مقیم دلاور سید ایک امریکی کمپنی لومیاٹا ٹیکنالوجی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت عامہ کی یہ کمپنی صحت کی سہولتوں کی قیمتیں کم کرنے اور مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے جدید طریقوں پر کام کرتی ہے. اپنی نامزدگی کے بعد سید نے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث عزت ہے کہ صدر بائیڈن نے ان کا اس اہم پوزیشن کے لیے انتخاب کیا. فیس بک پر اپنے ایک بیان میں دلاور سید نے کہا کہ اگر سینٹ اس عہدے کے لیے میری نامزدگی کی منظوری دیتی ہے تو میں دل و جان سے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے مشکل کی اس گھڑی میں کام کروں گا. مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ ہے کہ کاروبار کو قائم کرنے کے لیے اکثر کئی مشکلات کے پیش نظر ہمت, حوصلہ اور محنت درکار ہوتی ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری کی جانے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ لومیاٹا کمپنی کمپنی کو قائم کرنے سے قبل سید فریش ورکس نامی کمپنی کے صدر تھے، جہاں انہوں نے اس کمپنی کی سافٹ ویئر کی پروڈکٹس کو ہزاروں چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیوں تک پہنچایا۔ انہوں نے وفاقی، ریاستی اور مقامی سطح پر اقتصادی ترقی کی شرح نمو اور کاروبار میں جدت کے فروغ کے لیے بہت سی کوششوں میں حصہ لیا۔ دلاور سید نے سابق صدر براک اوباما کے قائم کردہ وائٹ ہاؤس کمیشن آن ایشین امریکنز اینڈ پیسیفک آئی لینڈرز میں بھی خدمات انجام دی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔